یہ جو سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 کے متعلق، یہ آپ نے پچھلے ہفتے بھی یاد دلایا تھا اور اللہ جزائے خیر دے، اور اسے بہت سی مصروفیات ایسی رہی جس وجہ سے ذہن میں آتی رہی آپ کی بات لیکن دیکھ نہیں پائے، اور بہتر یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پہ بات کریں، جو تاخیر ہے اس کے لیے معذرت، لیکن ہم اسے رکھے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت اطمینان کی کہ الحمدللہ کوئی آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، مجرد جو تلاوت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اجر اس بات پہ ملتا ہے جو شخص اللہ کی کتاب کو پڑھے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے اہل علم سے رجوع کرے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے، اور ایک جگہ آیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہم نے ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا پیدا کیا۔ تو یہ بڑی الحمدللہ خوشی کی اور سنجیدگی سے مسلمان ہونے کی بھی دلیل بھی ہے کہ کوئی آدمی خدا کی کتاب کو پڑھے اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کی بات پوچھے۔ پندرہ شعبان کے موقع پر اخبارات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث پڑھی، اور بعض خطیبوں نے بھی بیان کی کہ والدین کے نافرمان اور مختلف گناہ کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہاں یہ بھی پڑھا اور سنا کہ جو لوگ شلواریں ٹخنوں سے نیچے باندھتے ہیں ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ بھائی ہم اپنی بات پیش کر دیتے ہیں، باقی مفتیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے اور علمی طور پہ آپ تحقیق کر لیجئے، اور یہ ہماری صرف ذاتی رائے ہے، یہ ہماری صرف اپنی رائے ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے اس تحقیق کا نتیجہ ہے جو ہم مدتوں دیکھتے رہے کتابوں کو، اور اگر یہ غلط ہے تو میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں موت سے پہلے پہلے، اور پناہ مانگتا ہوں کہ خدا اس پہ مواخذہ کرے۔ یہ جتنی یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ جو شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، تو کیا وجہ ہے کہ اس چھوٹی سی بات پہ اللہ نے اتنا بڑا فیصلہ فرمایا؟ یہ جتنی بھی احادیث ہیں نا ٹخنوں سے نیچے کے لباس کی، ان تمام احادیث میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ کبر کی وجہ سے، وہ تکبر کی وجہ سے ایسے کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، ایک جگہ وہ صحابی اجمالاً بیان کرتا ہے، دوسری جگہ تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔ ایک حدیث جس پہ بہت زیادہ منکرین حدیث نے طوفان اٹھایا، اور اب بھی بعض بچے اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو وہ توبہ کرتے ہیں، اور یہ جتنے حدیث کے خلاف لوگ ہیں اس حدیث کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو حدیث تمہاری، اس حدیث کو مانو گے، اب آدمی کا دین اکھڑ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ بھی حدیث میں آیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے دو آدمی آئے، اب یہ نہیں بتاتے اس لیے کہ خود بھی پتا نہیں نا یہ دو کون تھے، ایک لڑکا تھا ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس کا بھائی ہونے کا رشتہ تھا، اور ایک تھا جو ام المومنین رضی اللہ عنہا کا بھانجا تھا یا بھتیجا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے نہاتے تھے؟ اصولی طور پہ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کم پانی سے نہاتے تھے، کبھی زیادہ پانی سے نہاتے تھے، حتیٰ کہ وفات کے مرض میں جب بخار زیادہ ہو گیا
تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کے 7 مختلف کنوؤں سے مشکیزے بھر بھر کے لاؤ. تو 7 مختلف کنوؤں سے مشکیزے بھرے گئے اور پانی کے جسے باپ تب آپ کہتے ہیں بڑے تب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب تب چینی کے برتنوں سے بنتے ہیں, تب مختلف دھاتوں سے بنتے ہیں, اس زمانے میں پتھر سے بنتے تھے. تو 7 مشکیزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ڈالو, سارے جسم مبارک پر پڑے, شدید بخار تھا حتیٰ کہ آپ ایک کپ کپی تاری ہو گئی, ٹھنڈک جھلکنا چھوڑو, بس کرو بس کرو, اور اٹھے اور کپڑے پہن دی. اتنے پانی سے بھی نہائے ہیں اور 1.5 کلو پانی سے بھی نہائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جسم کو گویا تر کرنا تھا, چند قطرے بہ گئے. فیصلہ یہ کیا فقہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے پانی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے, اس لیے امت میں جو جتنا پانی استعمال کرے جس سے اس کا اطمینان ہو جائے کہ میں نے نہا لیا ہے, بس وہی پانی. یہ دونوں لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے نہاتے تھے؟ انہوں نے کہا اتنے پانی سے نہاتے تھے, اور یہ کہہ کے وہ نہائی, اور انہوں نے کہا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کا استعمال اور نہانا. یہ حدیث بخاری میں آئی ہے, کہتے ہیں بخاری میں آئی ہے. اب تصور کرو تمہاری حدیث تو یہ کہتی ہے کہ ام المومنین نے کپڑے اتارے اور اپنے دو آدمیوں کے سامنے نہائی, تو یہ حدیث ماننے کے قابل ہے. اب جو اس حدیث کو سنتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دغا اور دھوکہ یہ کرتے ہیں. ہمیشہ حدیث کے بارے میں اصول یاد رکھو, ایک حدیث پہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے نا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حدیث مختلف کتابوں میں کہاں کہاں کس کن ڈیٹیلز کے ساتھ آئی ہے. آپ کہتے ہیں میں مسجد عثمان گیا, جمعہ پڑا, ختم ہو گئی بات. دوسرا آدمی کہتا ہے میں اس مسجد عثمان میں گیا جو میلوڈی پیٹرول پمپ کے ساتھ ہے, وہاں جمعہ پڑا. تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے مسجد عثمان میں اس نے کہا ہے نا جمعہ پڑا, مسجد عثمان تو وہ ایفیٹ میں ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, دوسرے دوست سے پوچھو, ان دونوں نے اکٹھے جمعہ پڑا, وہ مسجد عثمان سے مراد ہوا ہے جو میلوڈی میں. واقعے کے بیان کرنے میں کبھی اجمال ہوتا ہے کبھی تفصیل ہوتی ہے, صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے رضی اللہ. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بیان کر دوسرا ڈیٹیل سے بیان کر. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے پانی سے نہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دغا یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے ساری چیزیں بخاری میں یہ آیا نا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نہائی, مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہمارے درمیان اور ام المومنین کے درمیان پردہ لٹکا ہوا تھا اور ام المومنین نے ہمیں پانی دکھایا کہ یہ ہے وہ پانی کا پیمانہ بالٹی, اتنے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہا دیتے, میں بھی نہاتی ہوں تمہیں دکھاتی ہوں. پردے کے پیچھے وہ نہائی اور انہوں نے کہا بچوں میں نے غسل کر لیا, ختم ہو گئی بات. اب یہ جو ہے نا بیننا وبین حاسترن, ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا, اس حدیث کو بول کر جاتے ہیں اس فکرے کو. اس کی یہ اصول کی بات ہے کہ حدیث کبھی ڈیٹیلز کے ساتھ آتی ہے کبھی ایک صحابی ایک جملہ کہہ دیتا. یہ جتنی احادیث تخنوں سے نیچے لباس کو رکھنے کی آئی ہیں ان سب احادیث کو ہم نے دیکھا, کئی مہینے لگا کے اس کی ایک ایک روایت کو چیک کیا, پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی ٹخنوں کے نیچے کا لباس پہنتا ہے کبر کی وجہ سے متکبر مغرور ہے, اوروں کو نہیں پہننے دیتا خود پہنتا ہے, یہ کبر ہے. پھر اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عربوں میں اتنے لمبے لمبے کرتے پہنتے تھے کہ آگے کا تو کرتے کا دامن ٹھیک ہوتا, پیچھے جو چادر تھی نا کرتے کی وہ اتنی پچھلے حصہ لمبا ہوتا تھا کہ دو دو تین تین نوکر اٹھا کے چلتے تھے. ایک ملکہ کے حالات میں پڑھا کہ 50 نوکرانیاں پیچھے چلتی تھی, دامن تو آگے کا حصہ پچھلا حصہ جو تھا اس کے کرتے کا, 50 نوکرانیاں چلتی تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ٹخنوں سے نیچے لنگی باندھتے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول میں तहमत लुंगी धोती बांधता हूं और ये टखनों से नीचे खिसक जाती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कर, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनके दिल में किबर है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, कोई परवाह नहीं। एक और सहाबी ने फरमाया कोई परवाह नहीं। इससे मालूम हुआ कि जो आदमी किबर की वजह से पहनता है उसके लिए है ये चीज। तो पता चला जो मुतकब्बिर है अपने लिबास में उसकी मगफरत नहीं होगी, ये है सारा खुलासा। अब पेंट है बहुत से, अच्छा इसकी एक और बात रहेगी, जब ये बात तय हो गई तो फतावा आलमगीरी जो पूरे हिंदुस्तान के मुफ्तियों ने मुरतब किया औरंगजेब के जमाने में, उन्होंने इसीलिए लिखा कि टखनों से नीचे का लिबास उसके लिए मना है जो आदमी किबर में मुबतला है, मुतकब्बिर है, मगरूर है। यही फतवा मुआइन रज़ा खान साहब ने दिया। इसीलिए बरेलवी हजरात में आप देखें टखनों से नीचे का लिबास भी पहनते हैं। हमें इससे बहस नहीं है देवबंदी क्या और बरेलवी क्या, हम तो आकर रुक गए फतावा आलमगीरी पे कि भी उसमें यही लिखा है। इसलिए हम यही समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद उससे है जो लोग वगरना जहां पर स्वीपर भी वही पहने और वामा भी वही पहने, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी वही पहने और एक चुमार भी वही पहने। क्या किबर है, क्या गुरूर है, ऐसे ही है। ये तहकीक की बात जो अब तक हो सकी आपके सामने रख दी, ये गलत है, अल्लाह मुझे मुआफ करे, अल्लाह क़यामत में ना पूछे। फतवा बहुत जिम्मेदारी की बात है, सही है, अल्लाह इसे कबूल करे। हमारा मौकिफ ये है, आप दीगर मुफ्ती हजरात से पूछ लीजिए, वो इससे बहुत से इत्तेफाक नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह ना सही। खास तौर पर अहले हदीस हजरात इसको बिल्कुल नहीं मानते। अहले हदीस का यही असर हमारे देवबंदियों में आया, देवबंदी फिक्र जो है ना, इसने अहले हदीस के जो असरात कबूल किए उनमें से एक असर है। लेकिन बरेलवी हजरात ने बहुत तफसील से इसे लिखा है, वो इसी के वही बात कह रहे हैं जो हम आपसे अर्ज कर रहे हैं। इसमें देवबंदी बरेलवी से उठ के ना जरा अपनी फिक्र सोच को भी मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरा सवाल तहरीर फरमाया है कि किसी के हाथ पे बैत होना मुरीद होना ये अकीदा है या हमारे ईमान का हिस्सा है, फी जमाना किस कवायफ किस दर्जा के होंगे कि काम फहम और दरमियानी तालीम के लोग उस शख्स के हाथ पे बैत कर लें और हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में उस मुर्शिद या पीर से मशवरा लेने के पाबंद हो जाते हैं। भैया बड़े संजीदा सवाल लिखते हैं माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा सवाल, बड़े अच्छे सवाल आप जिसने भी लिखे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें। देखिए भाई, मुरीद होना और बायत होना कभी भी शरीयत में फर्ज और वाजिब नहीं रहा, ना सूफिया इसके कायल हैं ना फुकहा इसके कायल। बात सिर्फ इतनी सी है कि आदमी अपने आप को किसी छोटे के बड़े के साथ अपनी इस्लाह के लिए मिलाकर रखे। नफ्से इंसानी में बड़ा किबर है, नफ्से इंसानी के बड़े मकायद और बड़ी इसकी चालें, किसी को अपना बड़ा मान लेना कि मैं अपनी इस्लाह के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा है, फरमाए मैं क्या करूं, मुझे लोगों को धोखा देने की आदत पड़ गई है, बताएं मैं क्या करूं, मैं छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देता हूं, आप भर रहिए। शेख कहते हैं कि अच्छा तुम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हो ना, तो तुम इसके लिए हर महीने दो रोजे रखा करो, जो चार महीने जब सहरी उठ के रोजा रखेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। शेख कहते हैं कि अच्छा तुम्हें फजूल खर्ची की आदत है ना, तो तुम इस तरह करो कि रात को अपने हिसाब किताब को करो और जितने पैसे फिजूल खर्च किए ना, 100 रुपया मतलब फिजूल खर्च किया तो 100 नफल पढ़ो, हफ्ते भर में तबीयत ठीक हो जाती है, अकल ठिकाने आ जाती। अपनी इस्लाह के लिए किसी को मुकर्रर करना, किसी को बड़ा मान के उसकी बात पर चलना, बस सारा किस्सा ये है यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस यही तसव्वुफ है, यही पीरी मुरीदी है, इसी के लिए रुजू करते हैं, आम दर्जे में यही चीज है बस। एक आदमी कहता है कि हजरत مجھے بھیک مانگنے کی معاذ اللہ، استغفر اللہ، مجھے بتائیں کیا کروں؟ اس کے حالات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے حالات تمہیں اجازت دیتے ہیں، اتنی مانگ لیا کرو، اتنا حصہ بس، 100 روپے زیادہ لوگوں سے لے لیا کرو، چلو یہ کر مزدوری کر، کچھ تجویز کر دیتا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد جو آگے روحانیت ہے، مراقبات ہیں، یہ ہے وہ ہے، مراقبی اس میں بھی کام آتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا درجہ جو اولیاء کرام کا ہے وہ پھر خاص لوگوں کی بات ہوتی ہے، پھر مشائخ اس ایک اور جہان برزخ ہے، اگلا جہان ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بہت آگے کی چیزیں ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس زمانے میں عام فہم اور درمیانی تعلیم کے لوگ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ دیکھو بھائی، جس شخص کے ہاں علم جمع ہو جائے نا اور تزکیہ، اس زمانے میں وہ پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ جس شخص میں نیکی غالب ہو، اللہ نے علم بھی پختہ دیا ہو، آپ کو اس کی صحبت میں بیٹھ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے عمل میں فرق پڑتا ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے، بس یہ کافی۔ 100% نیک آدمی ڈھونڈنے ملیں تو آپ کا یہ عقیدہ اہل سنت کا کیوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے؟ پھر شیعہ نے کیا گڑبڑ کیا؟ شیعہ کہتے ہیں 12 اور معصوم بھی تھے، پھر آپ چڑ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں 12 معصوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمعصومین، یہ جتنے خطیب تھے نا سپاہ والے، یہ خطبے پڑھا کرتے تھے خاتم النبیین والمعصومین، تو یہ معصومین کہہ کے رد کرتے تھے در حقیقت شیعہ کا، کہ 12 معصوم کہاں سے آئے۔ شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بحث کی ہے، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے میں نے ایک دن پوچھا، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ سے نے پوچھا شیعہ کافر ہیں یا مسلمان؟ تو فرمایا دوپہر کے وقت تین سایہ دیکھا ہے؟ اسے کہا جی دیکھا ہے۔ فرمایا سایہ ہر لمحہ گھٹتا یا بڑھتا رہتا ہے، کہیں ٹکتا نہیں ہے؟ اسے کہا ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا شیعہ بھی ایسے ہی ہیں، ٹکے تو فیصلہ کرے نا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس سے میں تو نہیں کہتا سارے کافر ہونا، یہ کہتا ہوں سارے مسلمان۔ شاہ اللہ رحمت اللہ سے جگہ گیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری حاضری ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مسئلہ امامت پر غور کر، مسئلہ امامت پر غور کر۔ کہتے ہیں جب میں ہندوستان آیا اور مسئلہ امامت پہ میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا یہ تو اماموں کو بھی معصوم مانتے۔ اب ہم جو بیعت کے لیے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیخ بھی معصوم ہو، کوئی گناہ ہوتا ہی نہ ہو، تو پھر آپ کا عقیدہ کدھر گیا؟ آپ تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے، باپ ایک اور معصوم کی تلاش میں نکلیں۔ اس لیے بھائی جہاں پر آدمی کے علم میں اضافہ ہو، جس شخص کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو، اس کے مالی معاملات ٹھیک ہو، گڑبڑ نہ کرتا ہو، قبائر سے حد الوسع بچتا ہو، اور اسے بڑی شرط یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں نے اجازت دی ہو کہ تم بھی لوگوں کو بیعت کر لیا کرو، بس یہ کافی ہے، بہت کافی ہے۔ ایسا آدمی کوئی مل جائے، چوکھٹ پکڑ لینی چاہیے جہاں علم اور بزرگوں کی اجازت دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ ہمارے زمانے میں افسوس یہ ہے کہ صوفی ہے، اجازت ملی ہوئی ہے، جاہل ہے، کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، اور کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مولوی ہے، بہت زبردست مولوی ہے، لیکن کہیں کسی کی صحبت میں رہ کے جوتے نہیں کھائے، یہ چیز۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑے۔ ہم کون سا جنید بغدادی اور شیخ عبدالقادر جیلانی، ہم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں نا، جس لیول پہ ہم ہیں اسی سے تھوڑے سے لیول پہ اونچے آج کے زمانے میں مشائخ ہوں، یہ ہے سارا قصہ۔ مسجد کے مولوی صاحب سے سنا کہ قیامت کے دن نیک اعمال وہ کریڈٹ ہوں گے جو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور نیکی کرنے سے زیادہ اس نیکی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ کوئی نیکی کا کام مرتے دم تک کیسے محفوظ رہے؟ درمیان میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو کیا ضائع ہو جائے گی؟ اصولی بات یاد رکھو، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی. یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. بلا شک و شبہ لوگوں نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی. اللہ فرماتے ہیں آپ کبھی اور کریں قتل اور بدکاری زنا, اللہ دونوں کو جمع کرتا ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. مت قتل کرنا کبھی ایسے شخص کو جس کا خون اللہ نے حرام قرار دیا. ساتھ ہی کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا. کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ قتل اور زنا کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے. قتل کے بعد چوری کیوں نہیں کر دی, چاہے کچھ بھی. سورہ فرقان کے آخر پہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُوا عِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ. اور اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے وقار سے. اللہ کہتا ہے رحمان کے بندے ایسے, رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں. پھر کہتا ہے وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي, اور وہ قتل بھی نہیں کرتے. اور میرے بندے تو ایسے ہوتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ, اور زنا بھی نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا یلقا اساما, لوگوں وہ شدید گناہگار ہو جائے گا. الا من تابا, ہاں جس سے ایسی کوئی بدکاری کی حرکت ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی فإنه يتوب إلى الله متابا, تو اس نے صحیح توبہ کی اللہ اس کی توبہ کو قبول. اور پھر کہتے ہیں الا الذين, ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. اس کے آگے کہتے ہیں ان الحسنات یذبن السیئات, لوگوں نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی. آپ نے پوچھا ہے کہ گناہ نیکی کو ختم کر دیتے ہیں. ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتا. اہل السنہ کے نزدیک نیکی اگر اللہ نے قبول کر لی ہے تو اس کو برباد صرف دو یا تین چیزیں کر سکتی ہیں. شرک نیکی کو تباہ کر دے گا, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نیکی کو برباد کر دیتی ہے. فقہا کہتے ہیں سیدھی ذرا یہ کہو کہ جو کفر کی حرکت ہے وہ نیکی کو برباد کر دیتی ہے. یہ آسان بات ہے. قرآن کی توہین ہے. مسلمان کو اس کا عقیدہ جانتے ہوئے پھر کافر کہنا ہے, یہ نیکی کو برباد, یعنی کفر برباد کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ہمارے نزدیک کوئی گناہ زندگی میں ایسا نہیں ہے جو نیکی کو, ایک مرتبہ اللہ نے نیکی قبول کر لی کوئی چیز برباد نہیں کرتی. رہ گئی یہ بات جو آپ نے اس سوال کے پہلے حصے میں ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی کرنے سے زیادہ اسے محفوظ کرنا. تو جس نیکی میں برباد ہونا ہوتا ہے نا, وہ نیکی ہوتی ہی نہیں, اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ جس چیز کو قبول کر لے پھر اسے ضائع نہیں کرتا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ قیامت میں ہی پتا چلے گا. اس لیے جب ہم اپنے مخاطب کو کہتے ہیں نا کہ تو گناہگار ہے, کیا پتا یار وہ توبہ کر کے فارغ ہو گیا ہو. ماں کہتی ہے تمہاری دادی جو تھی نا, اس نے یہ 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 کرتوت کیا, اور کیا پتا دادی جنت میں خیمے لگائے ہوئے 50 سال دادی اپنے محل میں گزار رہی ہے, یہاں بہو اس کی برائیوں سے ہی فارغ نہیں ہوتا. اس لیے کبھی زندگی میں اس پہ بھروسہ نہ کرے کہ میں نے نیکی کی ہے اور اللہ نے قبول بھی کر لیا. قیامت میں کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو آدمی نے کی, پہاڑ لائے جائیں گے, اللہ رد کر دے گا کہ کوئی نیکی نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے خاص طور پہ آدمی جہاں پیسہ خرچ کر دے نا, اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, جہاں پیسہ خرچ کرو تم صدقہ کر دو. دو کام کبھی نہ کرنا, بالمن والاذا, ایک تو احسان نہ جتلانا. کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے تم پہ پیسہ خرچ کیا ہے, یہ کیا ہے. والدین اولاد پر نہیں جتا سکتے کبھی کوئی کہ تنبیہ کے طور پہ, ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ میں نے اتنا پیسہ تم پہ خرچ کیا ہے. کبھی کوئی محبت میں ذکر کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, کوئی کسی مصلحت سے بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت رٹ لگائے رکھنا کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنا کیا پتا یار اللہ اس کے صدقے تمہیں دے رہا ہو, یہ تو قیامت میں کھلے گا. اللہ کہتا ہے لا تبتدی صدقاتکم بالمن، احسان کبھی نہ جتانا کہ میں نے تمہاری اس موقع پہ نہیں مدد، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا. والعذا، اور قرآن کہتا ہے دوسرے جس پہ پیسہ خرچ کرو نا اسے تکلیف نہ دینا. پیسہ خرچ کر کے تم سمجھتے ہو دوسرا تمہارا غلام بن گیا ہے، نہ. اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں تمہارے صدقے کو برباد کر دیں گی. دنیا میں لاکھ روپیہ خرچ کیا اور لڑائی ہوئی اور تانا دیا کہ تم وہی ہو نا، لاکھ روپیہ مجھ سے لے گئے تھے، نوکر تھے تم، میرے تو یاد نہیں ہے. قیامت میں پتا چلا لاکھ روپیہ بھی برباد ہو گیا، اللہ نے نیکی بھی قبول نہیں کی. کیا فائدہ دنیا میں بھی، دنیا میں پیسہ ضائع اور آخرت میں اجر ضائع. یہ قرآن جو ہے نا یہ صرف نماز روزے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اعلیٰ درجے کا انسان بناتا ہے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں. اس لیے نیکی اس طرح ضائع ہو جاتی. ہر چیز کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے. آپ پانی کو محفوظ رکھتے ہیں برتن کے ذریعے، آپ گھی کو محفوظ رکھتے ہیں کسی اور ذریعے سے. ٹھنڈک ایک طریقہ ہے، ریفریجریٹر استعمال. بعض چیزیں محفوظ رہتی ہیں جب انہیں گرم رکھا جائے. ہر ایک کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح نیکی کے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، امت کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ نہ کرنا. تو اس لیے آدمی نیکی کرے اور بھول جائے بس، اللہ کیا پہنچا دی، قیامت میں پتا چلے گا اللہ نے قبول فرما لی، سبحان اللہ. اس سے بڑا خوشی کا ٹھکانہ، قیامت میں پتا چلے گا کہ رد ہو گئی، اس سے زیادہ افسوس کا ٹھکانہ کیا. بس اتنی بات. اس لیے گناہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے. قرب قیامت کے لمحات میں حضرت مہدی کے ہاتھ پہ ابدالوں کی جماعت کا بیعت کا تذکرہ ملتا ہے. ابدال کی اصطلاح پہ روشنی ڈالیے. ویسے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو پتا بھی چل جائے کہ ابدال میں، مثلا ابدال میں سے پتا بھی چل جائے کہ یہ ابدال میں، تو کرنا کیا ہے. ابدال جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا ہے، صوفیہ کی اصطلاح میں کتب التکوین، میں آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں، باقی اس کا فائدہ ہے آپ کو کچھ نہیں ہے. کتب الارشاد اور کتب التکوین سے بھی بڑا درجہ غوث کا ہوتا ہے. اور غوث جو ہے اس سے بڑا درجہ ابدال کا ہوتا ہے. اب غوث یا غوث اعظم جسے کہتے ہیں ابدال، اس سے بھی بڑا درجہ ہے. اس کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو غوث اعظم ہوتا ہے یہی ابدال ہوتا ہے. اس کائنات کا نظام کسی اور طریقے پہ بھی چلتا ہے. ابدال وقت جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت یہ دے دیتے ہیں کہ وہ اگر دعا کرے اللہ سے تو اس کی دعا کو قبولیت ملتی ہے. بس ایک بات ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، کر دیا ہے. حدیث میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو قسم کھا لے نا تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، لاج رکھ لیتا ہے. جیسے آپ اپنے دوست پہ اعتماد کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے میں تمہیں کام کرا دوں گا، آپ جاتے ہیں یار یہ کام کرو، کہتا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کرو، میں کرایا ہوں وعدہ. تو محبت کی وجہ سے کر دیتا ہے. اللہ تعالی سے ایسا تعلق نہیں جیسا عام اللہ کہاں اور بندہ کہاں. توبہ توبہ، بڑا بڑا فرق ہے. لیکن حق تعالی شانو کبھی کبھی اپنے دوستوں کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے وہ دعا مانگے، ان کی دعا کو قبول فرما لے. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اسے غصہ آیا یا اور کوئی رشتہ تھا، بہرحال بخاری میں آیا، انہوں نے اور خواتین میں لڑائی ہوئی، اس نے مکہ مارا اور یہودی لڑکی کے دانت توڑ دیے. یہودی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس کے دانت توڑے جائیں گے. انہوں نے کہا انس رضی اللہ عنہ کا، اللہ کی قسم میری ہمارے خاندان کی خاتون کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال ہے اس پہ، میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ دانت توڑے جائیں گے، یہ قسم کھا رہا ہے. جس دن دانت توڑنے کا وقت آیا نا, یہودیوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری عورت دانت ٹوٹ گئے, اب اس بچی کے بھی دانت توڑے ہیں, اچھا نہیں لگتا, بس پیسے دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دلوائے اور آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے بھروسے پہ قسم کھا لینا تو اللہ ان کے بھروسے کو پورا کر دیتا. یہ ہے ابدال صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہیں کم, لیکن اولیاء اللہ میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. اللہ اپنے فیصلے کو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اب اس قوم کو آزمانا ہے, اس قوم کی آزمائش ہے, ایک سے ایک بڑا گمراہ ان کا لیڈر ہے, دعا کرو اس سال ان کی آزمائش بڑھ رہی ہے, فلانی پارٹی جو ہے یہ جیتے یا اس کے خلاف فراڈ کیا جائے اور انہیں حکومت دے دی جائے. تو سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ابدال جو ہیں اے پروردگار عالم پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے, زرداری صاحب آ گئے, یا اللہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ جائے, شریف خاندان, یا اللہ خان صاحب کی, عمران خان صاحب, فرض کر لو ابدال اگر دعا کریں. ہوتا اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ دعا مانگو. وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار قحط بڑھ جائے, اے رب قیمتوں کو بڑھا دے, اے رب اس قوم نے بڑا سر اٹھا لیا ہے, ان میں فحاشی کو عام کر دے تاکہ اللہ تیرے پاس بھی حجت ہو اور تو انہیں برباد کر دے. اس کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس قوم میں بے حیائی کو عام کرو تاکہ ہم ان کو ماریں پکڑیں. وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہمارا ارادہ ہو جائے کہ ہم اس بستی کو, اس ملک کو تباہ کر دیں, امرنا مترفیہا, تو اس قوم کے جو سرمایہ دار حکمران ہیں ہم ان تک پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ تم سرمایہ دار ہو, پیسے کے بارے میں احتیاط کرو. ففسقوا فیہا, وہ حرام نہیں چھوڑتے. فحق علیہ القول, اللہ کا حق ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا, ہم انہیں زمین سے اکھاڑ اکھاڑ کر مار دیتے ہیں. یہ پندرہویں پارے میں آیا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے. یہ ابدال بہت بڑے مقام کے لوگ ہوتے ہیں. شیخ القاضی جیلانی رحمت اللہ, اہل کشف جو ہے نا, انہیں کبھی کبھی کشف میں دکھا دیا جاتا ہے کہ سارے ابدال جمع ہو گئے ہیں اور یہ فیصلہ آپ کرنے لگے ہیں. وہ پھر کسی کو کہتے ہیں کہ چیف کا جنازہ پڑھ دو, پھر چیف کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور جنازہ ہو جاتا ہے. وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نکال دو پیپلز پارٹی کا, وہ انہی کے حکم کے مطابق دعا کر دیتا ہے کیونکہ وہ ابدال سے خود کم درجے کا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں اہل کشف میں, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ بہت ایک بڑا نظام ہے. کیا اس پہ بحث عرض کر, حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے حکایات حج میں شیخ محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں. ہم عام انسانوں کے لیے ملاقات کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ انبیاء کے ہم سفر رہے ہیں. اس کا صحیح جواب تو وہاں روم نے مثنوی میں دیا ہے. انہوں نے کہا آ مجھ سے مل, اپنے زمانے کا خضر میں ہی ہوں. اور میں نے لکھتے ہیں کسی کے متعلق کہ میں نے کہا اتنی دور جو نفل حج کرنے جاؤ گے نا, فرض تو ہے نہیں, تو مجھ پہ خرچ کر. اس کعبہ پہ اللہ نے ایک بار نظر کیا, میرے دل پہ 70 بار نظر کرتا ہے. ہم غریبوں پہ خرچ کر اس کا اس حج سے زیادہ ثواب تجھے یہاں دلا دیتے. اس لیے خضر علیہ السلام ان سے ملاقات کی تمنا, یہ سب ایسی خام خواہ اپنے وقت اور صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے, اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جس نے خضر سے, حضرت خضر علیہ السلام ہیں بھی یا نہیں ہیں, خود صوفیہ کا اختلاف ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں نے حضرت خضر سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ ہیں بھی یا نہیں, تو فرمایا میرا تو اپنے وقت پہ انتقال ہو گیا, البتہ میرا اعزاز, میرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کسی فرشتے کو میری شکل میں قیامت تک بھیجتا رہے گا اور لوگوں سے ملے گا, اس کا نام بھی خضر ہے, وہ اپنے آپ کو خضر ہی کہتا ہے. یہ آدمی کسی کا جو روپ دھارتا ہے نا, جو دل میں عظمت ہوتی ہے تو ہی تو روپ دھارتا ہے. یہ بہت سے جو ایکٹر بننے کے خواہش مند لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں, کسی ایکٹر کو اپنا بنا لیتے ہیں ذہن میں, کرکٹر کو بنا لیتے ہیں, تو اس کرکٹر کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو ہی تو کوہلی اچھا لگتا ہے, پتہ نہیں سچن ٹنڈولکر اچھا, کیا کیا نام ہے کون کون اچھا لگتا ہے, تو اس دل میں اس کی عظمت بیٹھتی ہے نا, محبت بیٹھتی ہے نا. تو اسی طرح خضر علیہ السلام کی صورت فرشتے کو دے دی جاتی ہے. یہ بات آئی ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہ خضر زندہ بھی ہیں یعنی, اور جنہوں نے زندہ مانا ہے پھر نبی بھی ہیں یا نہیں, بعض نے نبی مانا ہے بعض نے مانے ہی. تو جس چیز پہ خود صوفیہ کا اتنا اختلاف ہو اس میں کیا پڑھنا. ایک کزن دورے حدیث کا, دورہ حدیث کا طالب علم ہے, ہم آپس میں اکثر مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں, درجہ ذیل حوالہ نہیں مل سکا, برائے مہربانی کتاب کا نام اور باپ کے بارے میں, نماز کی نیت جو آپ نے سکھی انی وجہ توجیہ للذی, اس کا حوالہ. یہ جو دورہ حدیث کا لڑکا ہے اسے کیوں نہیں مل سکا؟ مسلم بالکل شروع میں, نماز کے شروع میں آیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے, باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات الگ ہیں. تو بہت چھوٹی دعا ہے جو ہم عرض کرتے ہیں, انی وجہ توجہ للذی. مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دعا بہت طویل آئی ہے, نسائی دیکھ لیں, ترمذی دیکھ لیں. یہ کیسا بچہ ہے, حدیث کی کتابیں جس نے شروع کی ہیں اور اس نے نماز کا چپٹر بھی نہیں پڑھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے جبریل امین کے ساتھ ایک پہاڑی پر, وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھا, اور وجہ عذاب جو تھی وہ افطاری میں جلدی تھی. ہاں یہ حدیث جو ہے یہ آپ کو مستدرک کے حاکم میں مل جائے گی, حدیث کی چھ کتابوں کے علاوہ جو کتابیں ہیں یہ جو یہ ہم نے حوالہ غالباً دے بھی دیا ہے. اس سونے کے زیورات میں زکات کے لیے قیمت کا اندازہ لگایا تو جب زیورات میں کاٹ اور پالش بھی, تو زکات کس طرح ادا کرنی پڑے گی؟ جو قیمت زیادہ بنتی ہے نا, زکات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ انفا للفقراء, جس میں غریبوں کا زیادہ بھلا ہو وہ دی جائے. زیورات بیچی جائے, زیورات بیچے جائیں, اردو غلط لکھتے ہو میاں. تو سننا ریٹ کم لگاتا ہے اور کہتا ہے کاٹ یا پاؤنڈ کاٹ ہے, جس میں زکات زیادہ بنے گی وہ دیا جائے. قوت خرید جو ہے آج آسان سمجھیے, 50,000 روپے تولا ہے, اب سونا بیچنے جاتے ہیں وہ 40,000 کہتے ہیں, تو 50,000 روپے زکات آئے گی, بیچنے کی قیمت پہ زکات نہیں ہوا کرتی. اس طرح زکات کم بنے گی نا, غریبوں کو کچھ فائدہ نہیں. بندہ مقروض ہو تو جب تک قرض ادا نہیں کرتا زکات ادا نہیں, غلط بات ہے. مقروض ہوگا مثلا اس نے 10,00,000 قرضہ دینا ہے اور جس اثاثے پہ زکات آ رہی ہے وہ 15,00,000 ہے, تو زکات 5,00,000 پہ دے اور 10,00,000 جو کہتا ہے نا قرض کی وجہ سے زکات نہیں دے رہا نا, تو اس 10,00,000 کو ادا کرے فوری طور پہ, ادا کیوں نہیں کرتا؟ یا تو کوئی حکومت کی رکاوٹ ہو تو الگ بات ہے, مگر نہ اس پیسے کو زکات نہیں دے رہا تو ادا کرے. ادھر حق مہر پورا ادا نہ ہوا ہو اور پیسہ جمع کیا ہو کہ ادا کریں گے, تو اس رقم پر زکات فرض ہوگی کہ نہیں؟ حق مہر پورا ادا نہیں کیا اور بیوی کا مطالبہ ہے, بیوی کا مطالبہ ہے تو پھر وہ زکات ادا نہ کرے, بیوی کے مطالبے کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ حقوق العباد میں سے. کسی وجہ سے رکھنی ہے, کسی وجہ سے رکھنی ہے, ہم اس کے جواب نہیں دیں گے. اچھا یہ جو تین سوالات ہیں نا بھائی, کعبۃ اللہ کا غلاف افضل ہے یا قرآن کریم کا, عالم برزخ کیا ہے, یہ دو کا جواب تو آئندہ انشاءاللہ. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد نے ان کے نکاح کے بعد افسوس کا اظہار کیوں کیا؟ یہ جواب ابھی دے دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں نا غالب نے کیا, غالب نے کہا خط کا مضمون بھانپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے. اللہ معاف کرے بدگمانی سے, کہیں ایسے تو نہیں کہ پہلے دو سوالات ایسے ہی مطلب سمجھ گئے ہوں گے, سمجھ گئے ہیں, اور اصل میں تیسرا اعتراض کرنا, اصل سوال ہی تیسرا ہے نا. یہ عقل مند بہت سے دیکھے دکان پہ جا کے نا مختلف چیزوں کی قیمتیں پوچھتے رہتے ہیں, آخر پہ اصل کی قیمت دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیسے, یہ کس کا گھر ہے, یہ کس کا گھر ہے, آخر پہ پہنچ کے اصل پتا کہ اچھا یہ کس کا گھر. بہرحال دیکھو بھائی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مستشرقین جتنے اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی اعتراض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ ان کا کردار مکہ میں اتنا اچھا تھا ہی نہیں کہ انہیں کوئی رشتہ دیتا. تم جو صادق اور امین کی رٹ لگاتے ہو نا کہ نبوت سے پہلے بھی وہ صادق اور امین کے لقب میں تھے, یہ کوئی بات نہیں تھی. ان کا کردار تو یہ تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خویلد کی بیٹی تھی اور خویلد تھے نشے میں اور شراب پیتے تھے بہت, تو بیٹی نے باپ کی داڑھی پہ مہندی لگائی, خوبصورت جبا کھلا یہ اوپر والا لباس پہنایا, اور جب نشہ اترا تو خویلد نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہوا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا ہے. تو وہ چیخا رویا پیٹا, اسے کہا کس کا رشتہ میری بیٹی نے قبول کر لیا ہے, حتیٰ کہ اپنے گھر سے چلا اور بیت اللہ میں آ کے حجر اسود کے سامنے اس نے چیخ و پکار شروع کر دی, اس کا لوگوں میں مارا گیا. ولیعظ باللہ بالکل میں وہ لفظ نہیں بولتا کہ ایسے 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 شخص سے میری بیٹی کا نکاح ہو گیا. تو حمزہ عباس اور تیسرے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حمزہ عباس اور تیسرے کون تھے, ابو طالب, یہ تینوں آئے اور انہوں نے آ کے اپنے بھتیجے کی شہادتیں دیں, گواہیاں دیں, تو تب جا کر یہ نکاح ہوا ہے. تم کہتے ہو صادق اور امین تھا, اس کا تو کریکٹر یہ تھا, اور یہ بات مسلمانوں میں فلاں 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 نے فلاں فلاں کتاب میں لکھی ہے. یہ ہے مستشرقین کا اعتراض. اور اگر یہ لکھنے والی وہی خاتون ہے جن نے ایک مرتبہ پہلے بھی خط بھیجا تھا, تو اس اعتراض کا جواب وہ سن لے, اور اگر وہ نہیں کوئی اور ہے تو بھی کوئی حرج نہیں, تو بھی کوئی حرج نہیں. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے اور کھلے دل سے ان اعتراضات کو سوچنا چاہیے جو مستشرقین کرتے ہیں. بات بھیا اصل میں یہ ہے کہ یہ روایت ہماری کتابوں میں موجود ہے, سیرت کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں بالکل یہ لکھا ہوا ملے گا کہ خویلد کو جب ہوش آیا تو اس نے کہا بیٹی یہ میری داڑھی کیوں رنگی گئی, خوشبو کیوں لگائی گئی, یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں, تو پتا چلا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی ہے. تو چیخے پچھتائے اور اسی نشے کی حالت میں, سکران کے لفظ ہیں ہر جگہ ملے گا کہ خویلد نشے میں تھا جب اس نے اس نکاح کی منظوری دے دی, اور پھر حجرِ اسود کے سامنے جا کے اس نے واویلا کیا اور اس سے کہا افسوس میں نے اپنی بیٹی کیسے شخص کو دے دی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برے الفاظ لکھے. بات یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ ہماری کتابوں میں ہے لیکن سب جھوٹ ہے. مورخین اور اسلام کا جو ابتدائی دور تھا ہمارے مسلمان اتنے سچے اتنے صحیح لوگ تھے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے زمانے میں سنا انہوں نے لکھ دیا. انہوں نے کہا بعد کی نسلیں آ کے خود ہی تحقیق کر لیں گی. یہ ہم لکھے جاتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ افواہیں تھیں یہ باتیں تھیں. چونکہ مسلمان پڑھے لکھے ہوتے تھے لہٰذا وہ جانتے تھے جھوٹ ہے. مستشرقین نے ساری کتابیں پڑھی ہی نہیں, اس لیے جہاں جہاں انہیں اپنے مطلب کی جھوٹی روایت ملی انہوں نے لکھ لی. قصہ اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ طبہ شاہ یمن آیا, اور بادشاہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاس ایسے فخر کی چیزیں رکھیں جس سے دوسرے بادشاہوں پر وہ روب جما سکیں کہ ہمارے پاس یہ ہے. ملکہ برطانیہ نے کوہ نور لے لیا نا, ہندوستان پورے میں مشہور تھا کہ کوہ نور جہاں جاتا ہے عذاب آ جاتا ہے, کوہ نور جہاں جاتا ہے سلطنت ختم ہوتی ہے. ملکہ برطانیہ نے کہا میرے پاس لاؤ نا ذرا, میں دیکھتی ہوں کیسے سلطنت ختم ہوتی ہے. اس نے دنیا کو دکھایا کہ کوہ نور جیسا ہیرا ہمارے پاس. تیمور دنیا بھر میں جہاں جو ملک فتح کرتا تھا کہتا تھا اہل کمال کو بلاؤ. ہاں جی تم کیا کہا, شیشے کا کام بڑا اچھا, پتھر کا کام, کہتا تھا سمرقند جاؤ, سمرقند جاؤ اور جاؤ میرا دارالحکومت بناؤ. اور سمرقند جو بنا ہے تو دنیا میں سمرقند کی نظیر نہیں ملتی, مثال نہیں ملتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ حافظ شیرازی اور تیمور کی ملاقات ہوئی. اور حافظ شیرازی تیمور نے ایک علاقہ فتح کیا تو انہوں نے وہاں پہ کسی عورت سے ایک غزل سنی, لمبا قصہ اس کو چھوڑو. اس نے کہا کہ دراں ترک, اگر وہ ترکی والے خوبصورت ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے محبوب کو ترک کہتا ہے. کہتا ہے اگر میرا محبوب میرے ساتھ آ کے ملے بخالے ہندوش بخشم سمرقند و بخارا, تو اس کے گال کا جو تل ہے نا سمرقند اور بخارا دونوں شہر اس کی نظر کر دوں, قربان کر دوں سمرقند و بخارا. تیمور کو سن کے ضبط کیا, بڑا غصہ آیا. اس کا سمرقند اور بخارا بناتے بناتے ہماری زندگیاں گزر گئیں اور یہ سمرقند اور بخارا محبوبہ کے تل پہ قربان ہو رہا ہے, یہ کون ہے, بلاؤ ذرا اس کو. آئے اس کا حافظ جی ہم تو ساری زندگی سمرقند اور بخارا بناتے رہے, اب محبوبہ کے تل پہ میرے دو شہر قربان کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اگر یہ کرتوت نہ کیے ہوتے تو آج یوں کنگلے ہوتے. تیمور بڑے خوش ہو, تیمور ہر چیز بھیج دیتے تھے کہ حکومت بہترین, آپ اس زمانے کا دیکھ لیں, بہترین کھانا پکانے والا ترک ہو کوئی ہو ہے, اللہ نے دیا ہے کھاتے پیتے گھرانے سے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کک کو میرے پاس بھیج دو. یہ ہوتا ہے بادشاہوں میں. طبہ کا یمن, طبہ حاکم تھا نا یمن کا, یہ جب آیا بیت اللہ کا طواف اس سے کیا تو اس سے کہا حجر اسود پہ تو لوگ مرتے ہیں, اس سے جا کر حجر اسود کو بوسا دیا. اور بادشاہ تھا, ساری فوج ساتھ تھی, مکہ والے گھبرائے ہوئے تھے بادشاہ حج کرنے آیا. اس نے کہا حجر اسود کو اکھاڑو اور یمن میں لے کے جاؤں. قریش مکہ کو مصیبت پڑ گئی کہ بولے تو فوج مارتی ہے, نہ بولے تو بادشاہ کے سامنے بولے کون, ہنگامہ ایک طرح کا ہو گیا. پہلا آدمی اٹھا حضرت خویلد, اور خویلد نے کھڑے ہو کے کہا کہ بادشاہ سلامت, اللہ کا گھر ہے اور حجر اسود بالکل یہاں سے نہیں چھڑا جا سکتا, اگر حجر اسود جائے گا تو اس قیمت پہ کہ ہم مر جائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے نسب ہے, ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. ہنگامہ ہوتے ہوتے رہ گیا, طبہ چلا گیا گھر اور اس کا کل دیکھیں گے. جو ہی خویلد کھڑے ہوئے ہیں ساتھ اور لوگ کھڑے ہوئے, خویلد کا بڑا کارنامہ تھا, شاید اللہ نے ان کی اس نیکی کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی انہیں داماد کے طور پہ دے دی, شاید ان کی یہ نیکی بہت بڑی تھی. طبہ جب گھر گیا سویا رات کو تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا خواب دیکھا, چھوڑو اس کو بھی, کہ اٹھا تو پسینہ پسینہ ہوا ہوا تھا، چیخنے لگا اور اسے کہا میں حضرت اسد کو نہیں چھوڑوں، چلا گیا. اس کے بعد ہوئی ہے حرب فجار. حرب فجار چار جنگیں ہوئی ہیں، ان سب کو حرب فجار کہتے ہیں. فے کے نیچے زیر ہے. یہ حرب فجار جو چار مرتبہ ہوئی ہے اس کے مختلف اسباب تھے. حرب فجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شامل تھے، یہ عباس، حمزہ اور ابو طالب، یہ سب حرب فجار میں شامل تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے. حرب فجار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 20 برس. اس مکہ کے حجر اسود کے طبہ کے اکھیڑنے کے ارادے اور حرب فجار کے درمیانی مدت میں حضرت خوالد کا انتقال ہو گیا. یقینی طور پہ پکی بات ہے، کب ہوا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ان دونوں واقعات کے درمیان انتقال ہو گیا. اب حرب فجار چار مرتبہ ہوئی، لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، قریش بیچ میں پڑے اور ان کا یارو بس کرو، ہم نے چار جنگوں میں ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کر دیا ہے، خون کا عوض معاوضہ کرو اور ختم کرو. پھر اس کے بعد بیٹھے ہیں فضل نام کے کئی سردار. حرب فجار کے بعد 20 سال کے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ہے حلف الفضول. فضل نام کے کئی لوگ بیٹھے، اس کی فضل، فضل کی جمع فضول، حلف حلف قسم کھانا، حلف الفضول. فضل نام کے سرداروں نے قسم کھائی کہ ہم مکہ میں امن قائم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 20 کے نہیں تو 22 کے ہوں گے. اور جب یہ طے ہوا، آپ اس مجلس میں موجود تھے، بالکل لڑکے سے تھے، اور آپ نے کہا میں جانتا ہوں کہ خوشبو کا بڑا پیالہ لایا گیا، اور ہر ایک نے خوشبو میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور کہا جیسے خوشبو ہے اس طرح ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ. اس حلف الفضول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے، فرماتے تھے، مدینہ منورہ پہنچ کے بھی کہتے تھے کہ آج بھی اگر لوگ مجھے اس معاہدے کی تجدید کے بلائیں میں آج بھی جاؤں گا. اس حلف الفضول کے بعد 25 سال کے ہوئے ہیں اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا ہے. تو خوالد تو تھے ہی نہیں، ان کے والد تو انتقال کر چکے تھے کم سے کم بھی 7-8 سال پہلے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ خوالد جو تھے وہ ایسے تھے اور نشے میں تھے اور بیٹی کا رشتہ دے دیا اور بعد میں بڑے پچھتائے، ہے ہی جھوٹ. ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا ہے خدیجہ نے، اور خدیجہ کی سہیلی تھی نفیسہ. جب تم ہماری کتابوں کو مانتے ہو تو اس کیوں نہیں مانتے، نفیسہ لے کے گئی ہیں پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں خدیجہ سے شادی نہیں کر سکتا، ایک تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں غریب لڑکا ہوں، اور خدیجہ مکہ مکرمہ میں اتنی پیسے والی خاتون ہیں کہ بڑے بڑے سردار تمنا کرتے ہیں کہ خدیجہ سے شادی کریں، تو میرے پاس پیسہ نہیں. اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ میرے والدین نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں تو رشتہ آپ کون کرے. تو اس نے اصرار کیا، اس نے کہا اچھا تم نہیں رشتہ کر سکتے، تمہارے چچا تو ہیں نا، ان سے جا کے بات کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، ہم عمر تھے تقریباً، حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تو ہم عمر تھے نا، تو انہوں نے حمزہ کو دوست سمجھتے ہو، اسی لیے تو حمزہ سے بڑی محبت تھی. حمزہ چچا بھی تھے دوست بھی تھے، ان سے ذکر کیا کہ اس طرح میرا رشتہ آیا ہے. حمزہ نے ابو طالب سے کہا، اور پھر تیسرے چچا عباس شامل ہوئے، اور یہ تینوں گئے ہیں، حمزہ گئے ہیں سب سے پہلے اور جا کے خدیجہ سے کہا کہ اس طرح ہے، یہ شادی کا قصہ ہوا ہے. جب حمزہ، ابو طالب اور عباس یہ تینوں گئے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا تو خوالد کا انتقال ہو گیا تھا، خوالد بن اسد ان کا نام تھا. وہاں انہیں ملے ہیں خوالد کے دوسرے چھوٹے بھائی عمر بن اسد، اور وہاں انہیں ملا ہے تیسرا آدمی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حقیقی بھائی. تو حمزہ نے جا کے بات کی کہ میرا بھتیجہ ہے, تمہارے یہاں سے رشتہ آیا ہے اور تم آپ چچا ہیں اور آپ اس کے بھائی ہیں, اگر یہ رشتہ ہمیں تو قبول ہے, اگر آپ کو بھی قبول ہو تو ان کا آ جائیے. پھر وہ آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ پڑھایا حضرت ابو طالب نے, ایک جگہ آتا ہے حضرت حمزہ نے تقریر کی اور انہوں نے کہا تم ایسے آدمی ہمارے خاندان کے عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو جس کے پاس ہم جانتے ہیں مال نہیں ہے, کہ مال کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صبح ہے کسی کے پاس اور شام کو کوئی اور وارث ہے, اور شام کو کسی کے پاس ہے اور صبح کوئی اور وارث ہے, ہم 20 بکریوں کے عوض میں اپنے بھتیجے کا نکاح خدیجہ سے کر رہے ہیں. یہ ہوا ہے اصل قصہ. اس لیے یہ جو سوال ہے نا کہ خوالد نشے میں تھے اور بعد میں پچھتائے, یہ جھوٹ در جھوٹ ہے, کہیں سے صرف اتنا ثابت کر دیا جائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت ان کے والد خوالد زندہ تھے, بس نہ آج تک کوئی کر سکے نہ کر سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات ہیں اور اس کا یہ جواب ہے.